الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں تو مردہ نہ کہو، گویا اللہ رب العزت کی نظر میں ان کا یہ اعزاز ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق بھی حاصل کرتے ہیں. اور دوسری آیت میں ہے ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں، ادراک نہیں. تو بلا شک و شبہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو لوگ اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور یہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع اس کی جان ہوتی ہے، لیکن کسی کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنا، اپنی جان بھی قربان کر دینا، یہ آخری اور انتہائی قدم ہوتا ہے. حقیقت تو یہی ہے، اور ہمیں یہی بات بتلائی بھی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جان اور ہمارا مال ان کا سودا کر لیا ہے، اور جنت کے بدلے ہی سودا کیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مال جہاں ضرورت پڑے وہ تم ہمیں دے دو، جب جان کی ضرورت پڑے تو جان بھی دے دو، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تمہیں جنت ملے گی. اور اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان ہیں ان کا وصف یہ بیان فرمایا، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، خود بھی قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، یعنی کبھی کسی کافر کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور کبھی شہادت کا رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا تمہیں ادراک نہیں. اور ایک جگہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالی کے پاس رزق بھی حاصل کرتے ہیں. چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب پرندوں کے قالب میں اللہ رب العزت ان کی روحوں کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں اور اپنا رزق بھی حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہ آیت میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے تلاوت کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج یکم محرم الحرام تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جلیل القدر فرزند ہیں. ان کا جب انتقال ہوا، شہادت ہوئی، ایک صحابی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے آج اسلام کی موت واقع ہو گئی. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے واقعتاً اپنے خون سے اسلام کو کی آبیاری کی اور دور دور تک اسلام کو پھیلایا، عدل و انصاف کے ڈنکے پیٹ دیے. ان کی نظر میں یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق کا قتل، ان کی شہادت، یہ ایسے ہی ہے گویا کسی نے اسلام کو قتل کر دیا، یعنی معمولی بات نہیں تھی. تو بلا شک و شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بے انتہا ہیں، اور ہمیں جس طرح سے دوسروں کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، دوسروں کی زندگی کے شب و روز کا علم ہوتا ہے، ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا. ان کی قربانی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. اگر وہ حضرات قربانیاں نہ دیتے، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے، ہماری طرح بزدلی دکھاتے، تو نتیجتاً اسلام نہ پھیلتا. لیکن اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر دیا. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کی دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو نبی حضرت عمر فاروق ہوتے. یعنی اللہ رب العزت نے ان میں وہ صفات رکھی تھیں، اور وہ صفات تھیں ان میں موجود جو ایک نبی میں ہوتی. اور بلا شک و شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی رائے، بہت سے مشورے ایسے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید آپ کی رائے کے مطابق اتارا، بلکہ بعض اوقات تو الفاظ تک تبدیل نہیں کیے. جو الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے، اللہ رب العزت نے جوں کا تو قرآن مجید انہی الفاظ میں اتار دی. یہ معمولی بات نہیں. موافقات عمر، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غالباً 22 یا 23 مقام ایسے ہیں، ایک دو کی بات نہیں، 22-23 مقام ایسے ہیں کہ جس میں جو رائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہی رائے اللہ رب العزت کی بھی تھی. یقیناً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی اور ایک رائے پیش کی، اور پھر فوراً ہی جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی موافقت فرمائی کہ جو رائے عمر فاروق کی ہے وہی رائے عرش پر خدا کی بھی. تو یہ معمولی درجہ تو نہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کا ایمان کس درجے کا تھا، اسلام کس درجے کا، اسلام کی عظمت ان کے دل میں کس درجے کی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ معمولی بات نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی قوت کی بات تھی، کہ ایسی قوت والا ایمان تھا کہ جس راستے پر عمر فاروق جا رہے ہوں شیطان کی مجال نہیں ہے کہ اس راستے سے گزر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایمانی قوت عطا فرما دے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، طواف میں صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. جب طواف سے فارغ ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اس لیے کہ ابھی کوئی حکم نازل ہوا اس سلسلے میں، اور آپ نبی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوى ان ھو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش سے نہیں بولا کرتے، بلکہ جو وحی، جو کچھ بولتے ہیں وہ بذریعہ وحی ہوتی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. جبریل امین کو حکم ہوا کہ جبریل تم جاؤ اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کرو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے. میرے عمر کی جو رائے ہے اس کے مطابق میں نے قرآن نازل کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہاں نماز ادا کیجئے، اور جو رائے عمر فاروق کی ہے، رب تمہارا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ تم یہاں 2 رکعت پڑھو. تو آج کوئی شخص بھی جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف واجب ہو یا طواف نفلی ہو، چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ 2 رکعت واجب طواف کی ادا کرے. اب چاہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم جب دو رکعت واجب الطواف ادا کیا کرتے تھے تو چونکہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم اور کو بیچ میں رکھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. آج اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے ظاہر فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق مقام ابراہیم کو ایسا مقام بنا دیا کہ جس کے پیچھے دو رکعت واجب الطواف پڑھنا افضل ہے. آج کوئی عالم ہو غیر عالم ہو پاکستانی ہو ایرانی ہو عراقی ہو کہیں کا بھی ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھ لے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو اسلام حق و باطل کے درمیان ایک مارکۃ العرا جنگ تھی اور یہ وہ موقع تھا کہ جب صحابہ کرام کو کے پاس بہت زیادہ قوت نہیں تھی افرادی اچانک یہ مارکہ پیش آ گیا. کل 313 صحابہ اور اس کے مقابلے میں کافروں کا ایک لشکر جرار, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی اور اس موقع پر بہت سے قیدی کافر قیدی بنائے گئے اور بہت سے ہلاک ہوئے. جن قیدیوں کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عدالت قائم کی جس کے چیف جسٹس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام اس عدالت میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے, تمہاری کیا رائے ہے؟ اے ابوبکر تم اپنی رائے دو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور صحابہ کرام سے پوچھا, ان کی رائے بھی یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ رائے ہو گئی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. اور یقیناً اس سے مراد کوئی مال دولت حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ اصل منشا یہ تھا کہ اس سے دو باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اہل اسلام کے پاس مال آ جائے گا جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ کفار کے جو اہل اور رشتہ دار ہیں وہ مسلمان ہو جائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ ہو گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمر فاروق خاموش ہیں, وہ نہیں بولتے. کہا کہ عمر تم چپ کیوں ہو, تم بھی اپنی رائے ظاہر کرو, تمہاری رائے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عمر تو یہ کہتا ہے, عمر کی تو یہ رائے ہے کہ جو میرے رشتہ دار قید ہیں انہیں میرے حوالے کر دیا جائے, میری تلوار ہو اور ان کی گردن ہو, میں اللہ کے دشمن کو زمین پر نہیں دیکھنا چاہتا. اور ابو بکر بھی یہی کرے اور باقی صحابہ بھی یہ کریں. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک کا رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے, یعنی کافر رشتہ دار مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں مسلمان رشتہ دار کے, اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن قلم کرے. فرمایا میری رائے تو یہ, تاکہ عظمت اسلام کا سکہ بیٹھ جائے اور کافروں کو دوبارہ جرت نہ ہو. لیکن چونکہ سارے صحابہ کی رائے فدیہ لے کر چھوڑنے کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ فرما چکے تھے, اس لیے فیصلہ تو وہی ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور صحابہ اکرام کی رائے ہوئی. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی, ما کان لنبینا یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم, کہ نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ قید ان کے پاس جو قیدی ہوں جب تک کہ زمین کو خون ریزی سے نہ بھر دیں. یعنی اگر قید میں آ گئے تھے تو اللہ کی رائے بھی یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تاکہ عظمت اسلام قائم ہو جاتی اور اسلام کے اولین دشمن جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے اور ساتھ میں فرمایا کہ تریدون آرزت دنیا، تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے. لازمی بات ہے کہ ظاہری مال جو حاصل ہو رہا ہے دنیا ہی تو ہے، لیکن اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقصد اس دنیا سے محبت نہیں تھی، نہ ہی دنیا حاصل کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہ قرار دیا کہ یہ بظاہر ایسا ہی ہے کہ کوئی دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، واللہ یرید الاخرہ. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت عذاب نازل ہو جاتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا، جو فیصلہ فرما دیا، اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اجتہادی رائے تھی، یہ کوئی غلطی نہیں تھی. اجتہاد میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد خطا بھی کرتا ہے اس کا فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے، یعنی جو اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی وہی ہوتا ہے جو اجتہاد کیا جا رہا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں اور مجتہد کا اجتہاد کچھ اور ہوتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس میں للہیت مقصود ہوتی ہے، اپنے دل کا بغض نکالنا مقصود نہیں ہوتا. تو یہاں دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ عمر جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے. اسی طریقے سے اور بہت سے مواقع ہیں، پردے کی آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو خواتین ہیں وہ پردہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک نہیں تھی، یہاں بنات بنت کی جمع ہے، اور بنات جو جمع کا صیغہ ہے وہ تین سے اوپر پر بولا جاتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار صاحبزادیاں تھیں. وہ بناتک، بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں بنات سے مراد مسلمانوں کی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی فرما دیا وہ نساء المؤمنین، تو مومن عورتوں کو تو الگ سے حکم دے دیا، اور بنات کو خاص طور پہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، اہل ایمان کی عورتوں سے بھی کہیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، چادریں لے لیا کریں اپنے اوپر پردے کے لیے، یعنی بے پردہ نہ گھومیں، بے پردہ نہ نکلیں گھروں سے. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چاہا اللہ رب العزت نے اس کی موافقت فرمائی، یہ حکم بھی نازل ہو گیا. اسی طریقے سے اور بہت سے احکام ہیں. میں نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 22 یا 23 مقام ذکر فرمائے ہیں، تو چند تو میں نے صرف مثال کے طور پر عرض کر دیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے ظاہر فرمائی، قرآن مجید بیائی نہیں ویسے نازل ہو گیا. چنانچہ ایک موقع پر آپ واقعہ جانتے ہیں، دشمنان اسلام نے اور منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا، غزوہ بنی المصطلق سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، ایک مقام پر جب پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، تو جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس سے پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تشریف لے گئیں، اور وہاں آپ کا ایک ہار ٹوٹ گیا جس کی تلاش میں خاصی دیر ہو گئی. وہ تلاش کرتی رہیں اور وہ خاصی دیر تک نہ ملا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا، قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ انتہائی ہلکے وزن کی تھیں، تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جو پالکی ہوتی تھی جس میں آپ کو بیٹھی ہوتی تھی ہودچ اونٹ کا، تو وہ دو آدمی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے، اور چونکہ آپ کا وزن بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے انہوں نے حسب معمول اس پالکی کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر موجود ہیں. قافلہ وہاں سے چل پڑا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں وہاں سے جب واپس تشریف لائیں، تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، تو انا للہ پڑی. اور انتہائی عقل مند عورت تھیں. اب اگر وہاں وہ آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی تو یقیناً پریشان ہو جاتی. انہوں نے یہ کیا کہ جس مقام پر پڑاؤ تھا وہیں پر آپ بیٹھ گئیں, انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے اوپر چادر ڈال لی اور پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہیں نیند بھی آ گئی, لیٹ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مامور کیا ہوا تھا. وہ قافلے سے پیچھے رہا کرتے تھے اور قافلے کی گری پڑی چیز ان کا کام تھا کہ وہ اٹھا کر لے آئے. جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا, دور سے دیکھا کہ ایک گٹھڑی نما کوئی چیز ہے. قریب پہنچے تو چونکہ جب پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ سو رہی تھی اور چہرے پر جیسے ہی نظر پڑی تو انہوں نے انا للہ پڑھی, پہچان لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. تو اونچی آواز سے جب انا للہ پڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی, فوراً اپنی چادر کو درست کیا اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی, اونٹ کو لا کر آپ کے قریب بٹھا دیا اور اس پر سوار کیا اور لے کر فوراً روانہ ہو گئے. نہ انہوں نے پوچھا نہ حضرت عائشہ نے کوئی بات کی, یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے جا کر مل گئے. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے حضرت عائشہ کے نہ ہونے سے, اور قریب تھا کہ آپ تلاش میں لوگوں کو بھیجتے کہ دیکھا کہ دور سے ایک سوار چلا آ رہا ہے. تو جب قریب آئے تو وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اونٹ پر جو سوار تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. بہرحال سارے معاملات وہاں پر سمجھ میں آ گئے, لیکن اس وقت منافقین نے دشمنان اسلام نے اس بات کو پتنگڑ بنا دیا, الزام لگائے. بعض بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے. تفصیل لمبی ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, وہ آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہے یقیناً. جو بات میں آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مدینہ منورہ پہنچ گئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر واقعے پر بڑا رنج بھی تھا جو منافقین نے اس کی افواہ پھیلا دی تھی. تو آپ نے صحابہ کرام سے رائے پوچھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ تم کیا کہتے ہو. تو سب نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں اور حضرت عائشہ ایسی نہیں ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو حضرت عمر فاروق نے تو عجیب جواب دیا. پہلے آپ ہی سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا نکاح کس نے کیا تھا. میں نے کیا تھا. فرمایا کہ نہیں. ابو بکر صدیق نے کیا تھا کہ نہیں. تو کس نے کیا تھا. اللہ رب العزت نے. جب نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کا اللہ رب العزت نے کیا تو اللہ اپنے نبی کے لیے ناپاک عورت کو پسند نہیں فرما سکتا. اور پھر فوراً فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلے, سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ تو بہت بڑا بہتان ہے, افتراء ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے ایک ایسی خاتون کو پسند کریں جو کردار کی اچھی نہ ہو. وہی لے کر جبریل امین آ گئے. کتنی ہی آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اور ان کی برات میں نازل ہوئیں, اور بیعینی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شان ملاحظہ فرمائیں, قدم قدم پر نظر آتا ہے اللہ رب العزت نے اسلام کو ان کے ذریعے سے پھیلایا. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ابتدا میں بہت سخت تھے, خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اسلام لانے سے پہلے, لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو بھی کچھ نہ کچھ سختی برقرار رہی. یہی وجہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا, بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ عمر تو بہت سخت ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم کر دیں گے. چنانچہ یہی ہوا. آج لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کو تو کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کی سختی سختی نہیں تھی, اصول پسندی تھی. وہ کسی کے لیے کوئی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے جو حق سے ہٹ کر ہو. اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو کسی اعتبار سے بھی نوازا نہیں, بلکہ سخت گیری کا معاملہ کیا, عدل و انصاف سے کام لیا. لوگوں نے آخری وقت میں آپ کے صاحبزادوں کے لیے کہا کہ آپ ان کو خلیفہ مقرر فرمائیں، کہا کہ ایک عمر کی گردن کافی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد بھی پھنسے. تو حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ سید القوم خادم ہوں میں. ایک مرتبہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، حضرت احنف بن قیس غالباً تشریف لائے جو بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے، حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے، دیکھا تو آستین چڑھائے ہوئے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں، پوچھا کہ امیر المومنین یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو کہا کہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، تم بھی آ جاؤ تلاش کرتے ہیں مل کے. کہا کہ اس کام کے لیے تو غلام ہے ان سے کہہ دیجئے. کہا مجھ سے بڑا غلام کون ہو سکتا ہے. یہ تھے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کوئی سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے کوئی حکمران؟ پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے. بیت المال کا اونٹ گم ہو رہا ہے تو پریشان ہے، خود ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آج ہم کسی خادم سے بھی کہیں تو اس کو بھی تھوڑی سی ناک چڑھاتا ہے کہ مجھے ہر کام کے لیے بول دیا جاتا ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک اونٹ میں کتنے مسلمانوں کا حق ہے. قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، باس پرس ہوگی، اس لیے فکر تھی اس بات کی. اور وہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں، مشہور واقعات ہیں ان کے، کہ جب ایک گھرانے کے لیے کچھ سامان لے کر بوری میں بھر کر اپنے کاندھے پر رکھا تو غلام نے کہا کہ آپ مجھے دے دیجئے، خادم نے کہا میں اٹھا لوں گا. فرمایا کہ قیامت کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا میرا. اصل میں جب آخرت کی فکر سامنے ہو اور استحضار ہو اس بات کا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تو وہ شخص تو کم از کم غافل نہیں ہو سکتا. تو چونکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی پایا اور آپ کی بات پر ایسا یقین کیا جیسے آدمی نے مشاہدہ کیا. اور غیرت تو آپ جانتے ہی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. میرا دل چاہا کہ اندر میں جاؤں دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں اندر نہیں گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق کو آ کے یہ بات بتلائی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ کتنا خیال فرمایا اس بات کا کہ عمر جو ہے بہت غیرت مند، وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے. تو سیدنا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنت میں محلات بھی حضرت عمر فاروق کے منتظر. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری دے دی، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا رہ گیا، ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر گیا، تو قیامت کے دن مجھ سے باس پوس ہوگی اسے. آج یہ تصور کہاں ہے؟ آج تو ہر آدمی اپنی جیب بھر رہا ہے، اپنا گھر بھر رہا ہے، گھر بھر جاتا ہے تو گودام بھرنے شروع کر دیتا ہے اور مزید کرائے پر لے لیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بس میں لیتا چلا جاؤں، اور لوگوں کی فکر نہیں. حق حکمرانی بھی اصل میں ایسے لوگوں کو ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. دعا کیجئے، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ ہمیں عطا فرما دیں. اور اس دور میں ضرورت ہے سیدنا عمر فاروق جیسے آدمی کی، حقیقت ہی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بھی نہیں، وہ اگر چاہیں تو ایسا کر بھی دیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. اصل میں آج میں نے پچھلے جمعے بھی جو بات عرض کی تھی وہ یہی تھی کہ گناہوں کا احساس بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا. گناہ کرنا تو معمولی بات ہے، اب احساس بھی ختم ہو گیا ہے، اور پھر اس گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھے اچھے دیندار بعض ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے انہیں پتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن استحضار چونکہ آخرت کا نہیں، فکر آخرت کی نہیں، اس لیے وہ کام کر گزرتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہی وہ بے حسی ہے جو آج پوری قوم پر طاری ہو گئی. آج آپ بڑے بڑے تبصرے لوگوں سے کرا لیجئے، بڑی بڑی باتیں کرا لیجئے، ہر آدمی جو ہے وہ فلسفی ہے، ہر آدمی منطقی ہے اور اپنی اپنی منطق اور فلسفہ اس کو یاد ہے اور اس کے جو دلائل بھی وہ دیتا ہے، لیکن اگر نہیں جانتا تو دین کے بارے میں کوئی بات نہیں جانتا. دین پر ہم کس طرح سے عمل کریں، اللہ اور رسول کو ہم کیسے راضی کریں، اس وقت تک جب تک کہ ہم اعمال اپنے درست نہیں کریں گے، ہم یہ چاہیں کہ ہم پر فرشتے حکمرانی کریں تو ہے یہی خیال است و محال است و جنو است، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے بس ہمیں بعید معلوم نہیں ہوتا. وہ چاہیں تو اللہ تعالی ہم پر فضل فرما دیں اور کوئی نیک حکمران ایسا اللہ تعالی عطا فرما دیں کہ پھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمرانوں کی یاد تازہ ہو جائے. چنانچہ خلیفہ اربع تو اپنی جگہ پر ہیں، اس کے بعد اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے اور ان کو بھی خلیفہ پنجم خلیفہ راشد میں شمار کیا جاتا ہے عام طور پر. تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا، بڑے جلیل القدر صحابی، اور آپ جانتے ہیں کہ سختی ان کی دین کے لیے تھی، غیرت ساری کی ساری دین کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر شدید لیکن باہم آپس میں رحیم و کریم. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ ایک سفر سے واپس آئے، اور یہ غالباً یہ سفر حج تھا، جب آپ واپس آ رہے تھے ایک مقام پر آپ نے آرام کیا، ریت کا تکیہ بنایا، یعنی ریت کو جمع کیا، کنکروں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ایک کپڑا اس پر ڈالا اور سرہانا بنا لیا اس کو، اور وہیں لیٹ گئے زمین پر. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر کافی ہو گئی، قوہ میرے ضعیف ہو گئے. چنانچہ اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ تو مجھے اپنے میرے رفقا سے ملا دے، جو میرے محبوب دنیا سے چلے گئے ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان میں آپس میں بڑی محبتیں تھیں، تو اللہ مجھے میرے رفقا سے ملا دے. اور اس وقت یہ دعا کی اللہم انی اسلوک شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسول، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں اور تیرے محبوب کے شہر میں میرا مدفن ہو. اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. مدینہ منورہ جب تشریف لائے، عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کے محاسن بیان فرمائے اور ساتھ میں فرمایا کہ علامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس مقصد سے آپ دامن رحمت دامت نبوت سے وابستہ ہوئے تھے وہ مقاصد پورے ہو گئے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت اب قریب. تو انہوں نے فرمایا کہ تم کیسے اندازہ لگاتے ہو؟ کہا کہ میں نے تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، اس میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ واقعی میرا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں. تو کہا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، یہ سب آپ کی صحبت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر دولت اسلام سے مالا مال نہ فرماتے تو عمر کو یہ مرتبہ کبھی نہ ملتا. چنانچہ ایک موقع پر منبر پر چڑھے اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ عمر، یاد رکھ اپنے اس وقت کو جب تو بکریاں چرایا کرتا تھا، جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور لوگوں سے معمولی جو ہے وہ مزدوری لیا کرتا تھا. اور یہ کہہ کر نیچے اتر آئے. لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی کون سی بات تھی جو آپ منبر پر چڑھ کر آپ نے بیان فرمائی؟ کہا کہ عمر نے اپنا علاج خود کیا ہے. دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ امیر المومنین بن گیا، مسلمانوں کا حاکم بن گیا، تو میں نے اسے اپنی اوقات یاد دلائی کہ عمر تو کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے آج اس مقام پر تو پہنچ گیا ہے. ورنہ ایک گلہ بان تھا، شتر بان تھا، اونٹوں کو چرانے والے تھے. تو اپنے آپ کو آئینہ دکھلایا. یہ علاج بھی ہے ہم سب کا کہ اگر کبھی نفس ہمیں برائی میں ڈال دے، کبھی اپنے آپ بلندی پیدا ہو، تو اپنے اس وقت کو یاد کر لیا کرو جب ہم اس حالت سے پہلے تھے. کیونکہ ہر شخص اپنی حالت کو جانتا ہے، کہ ایک زمانہ اس پر کیسے گزرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو ترقی کرتے کرتے انسان تقوی کی بلندیوں کو ہی پہنچ جاتا ہے، لیکن شیطان بھی چونکہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اس لیے وہ چاہتا نہیں کہ مزید تقوی کی بلندیوں کو چھوئے، چنانچہ وہ کہیں دل میں عجب پیدا کرتا ہے، کہیں دل میں حسد پیدا کرتا ہے، کہیں دل میں کبر پیدا کرتا ہے، کبھی ریاکاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے، لیکن جب کبھی ایسے جذبے آئیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا علاج کیا، اپنے نفس کا علاج کیا کہ تو ہے کیا، تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تو کہا کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اثر، فیض نظر کا کرشمہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض حاکم وقت ہی نہیں تھے، امام بھی تھے، مسجد نبوی میں پانچوں وقت کی نماز پڑھاتے تھے، اور یہ ان کے لیے کوئی عار کا سبب نہیں تھا بلکہ فخر کا سبب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں امامت فرمایا کرتے تھے، اور یقیناً یہ ایسا منصب ہے کہ آپ کے ہوتے وہ اور کون مصلی پر آگے بڑھ سکتا تھا۔ زندگی میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے امامت فرمائی، اور جب آپ بیمار ہو گئے تو باقاعدہ آپ نے زندگی ہی میں ان کو امام فرما دیا کہ تم امامت صغرا اور امامت کبرا دونوں کے مستحق۔ زندگی ہی میں فرمایا کہ صدیق سے کہو کہ وہ نمازیں پڑھائے۔ تو بہرحال حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چونکہ اپنے یعنی صدیق اپنے جو ساتھی تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نقش قدم پر تھے، اس لیے امامت نماز بھی خود ہی فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو چکیاں بنایا کرتا تھا، اس نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، میرے جو مالک ہیں وہ مجھ سے پیسے زیادہ وصول کرتے ہیں، آپ کم کرا دیجئے تاکہ ٹیکس کم لیا کریں مجھ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ تو بتایا کہ 2 درہم غالباً لیتے ہیں۔ تو کہا یہ تو بہت معمولی رقم ہے، تمہارا جو کام ہے جس معیار کا ہے اور تمہاری جو آمدنی ہے اس کے مقابلے میں 2 درہم کچھ بھی نہیں، لہذا میں کم نہیں کرا سکتا، یہ پہلے ہی کم ہے۔ تو دل میں بغض و حسد لے کر یہ روانہ ہوا، اور ویسے بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں بہت بغض رکھتا تھا، چونکہ یہ مجوسی تھا، آتش پرست ایرانی النسل، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ فتوحات ہوئیں اور ایران بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے ہی میں فتح ہوا، تو اس کو بڑا دل میں بغض تھا اس بات سے کہ فتوحات ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اسلام کا دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ آگے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر جب ایران بھی فتح ہو گیا تو اس کے دل میں اور زیادہ چنگاریاں بغض کی پیدا ہو گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا اور کہا کہ تو بہت عمدہ چکیاں بناتا ہے، ایک چکی میرے لیے بھی بنا دے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت شرق اور غرب میں، شمال اور جنوب میں ہوگی۔ جب وہ چلا گیا سیدنا عمر فاروق نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کیا کہہ کر گیا، یہ اصل میں مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے گیا ہے کہ اپنی تلوار سے تمہیں قتل کروں گا جس کی شہرت شرق و غرب اور شمال اور جنوب ہوگی۔ یقیناً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کوئی معمولی قتل تو نہیں تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق کا یہ عدل تھا، انصاف تھا کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اس کا مقدمہ درج کرنا ہے نہ اس کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ موقع ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اس نے ایک خنجر زہر میں بھگویا ہوا، بجھا ہوا اپنے پاس چھپا لیا اور صف اول میں آ کر پہلے سے بیٹھ گیا، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی فجر کی نماز کی، تو اس بدبخت نے خنجر نکال کر آپ کے پہلو میں گھونپ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، لیکن گرتے گرتے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا، جو اشارہ تھا کہ نماز مکمل کرو. تو حضرت عمر فاروق تڑپ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف دیکھ رہے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھا کر مکمل کی، اور پھر ایک کوہرام مچ گیا پوری مسجد میں، صحابہ کرام میں. حضرت عمر فاروق کو گھر پر لایا گیا، طبیب بلوایا گیا، اس نے دودھ وغیرہ پلایا تو زخم سے وہ باہر آ گیا، تو پتہ چل گئی بات کہ زخم بہت کاری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے، تو بتلایا گیا کہ مجوسی غلام جو چکیاں بنایا کرتا تھا. تو آپ نے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون میں رنگین نہیں. آج تو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا دشمن، ورنہ یہ بات بڑی عیب کی بات تھی کہ ایک مسلمان ہو کر وہ قتل کا ارتکاب کرے. آج یہ بات بہت عام سی ہو گئی مسلمانوں کے لیے، جس کو چاہا قتل کر دیا، جس کو چاہا لوٹ لیا، جس کو چاہا مار دیا. اللہ اکبر. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اقبال جو ہے وہ اس نے یہ بات کہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اب پٹڑی سے اتر چکے ہیں بالکل، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہی حال. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے. بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تم میری فکر چھوڑ دو. اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اماں عائشہ سے پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مجھے دفن کرنے کی اجازت دیتی ہیں. اگر وہ اجازت دے دیں تو میری طرف سے اجازت لے کر آؤ. حضرت عائشہ کے پاس جب یہ پہنچے تو وہ رو رہی تھی اور کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ میرا شوہر بھی یہاں ہے اور میرے والد بھی یہاں ہیں، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ تم وہاں انہیں دفن کر دو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اجازت ملنے سے بہت خوش ہوئے، اور بعض روایت کے مطابق اس زخمی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے ایسا مدفن عطا فرمایا. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو اماں عائشہ نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن تم پھر بھی جب میرا انتقال ہو جائے تو دوبارہ اجازت لینا، اگر بخوشی اجازت دے دیں تو دفن کر دینا، ورنہ عامۃ الناس بقی میں مجھے دفن کر دینا. حضرت عائشہ صدیقہ سے دوبارہ بھی اجازت لی گئی، اجازت دے دی گئی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا گیا ہے، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آپ دیکھیے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ ولا تصلی علی احدم، ولا تصلی علی احدم مات احدم ولا تقم علی قبری. کیا آیت ہے قرآن مجید کی؟ وہ حافظ ہے. ولا تصلی علی احدم منہم مات ابدم ولا تقم علی قبری. یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی جب رئیس المنافقین کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو اس نے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیے. آپ خاموش رہے، آپ نے نہا کی نہ، لیکن چونکہ اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، جب انتقال ہو گیا تو اطلاع پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قمیص مانگی جو آپ کے جسم پر تھی، آپ نے وہ بھی دے دی. اس وقت بھی سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو آپ یہ عطا فرما رہے ہیں، کہا کہ یہ قمیص سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے. اسی طریقے سے جب نماز کے لیے تشریف لائے تو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے منع نہیں کیا گیا اس لیے میں پڑھا رہا ہوں. چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کا اپنا مقام تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جو کچھ بھی مقصد رہا ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، اس لیے آپ نے نماز جنازہ تو پڑھا دی. اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت نہیں روکا، لیکن آیت نازل فرماتی کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسول. کہ آئندہ آپ کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور نہ کسی کی قبر پر حاضری دیں گے ایسے کافروں کی. اس سے پتہ چلا کہ نبی کو مشرکین کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا گیا, نماز پڑھانے سے ہی منع کر دیا گیا. آپ یہ سوچئے کہ جب منافق اور کوئی مشرک جس کی اس کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے, تو آپ کے روزے میں کوئی منافق یا مشرک رہ سکتا ہے علیہ باللہ؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوا, جو آپ کے روزے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی ساتھ. بعض روایت میں آتا ہے کہ دائیں جانب صدیق اکبر ہوں گے, بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے, اور آپ دونوں کے کاندھوں پر جو ہے ہاتھ رکھے ہوئے اپنے قبروں سے باہر نکلیں گے اور پھر بقیع تشریف لے جائیں گے, اور وہاں کے پھر قبرستان سے مسلمان نکلیں گے اور پھر مکے والوں کا انتظار ہوگا. تو پہلے بقیع کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے. تو بہرحال یہ الگ بعد معاملات ہیں. اصل جو بات یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یکم محرم الحرام کو پیش آیا. یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا بھی ہوتی ہے, اور دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں ان کو شہید کیا گیا, اور پھر آگے چل کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدے میں اپنی جان دی. تو بقول کسی کے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس یونیورسٹی کے پرنسپل تھے اسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو جس طرح سے نماز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی, اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدے میں سر کٹایا. اور ان حضرات میں آپس میں ایسی محبت تھی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے مشیر خاص تھے, اور حضرت عمر فاروق کوئی کام بھی حضرت عمر فاروق سے پوچھے, حضرت فاروق حضرت علی سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے. اور حضرت عمر فاروق نے خود حضرت علی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا. اصل میں ہمارے یہاں تو آج کل ان چیزوں کو بڑا عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے, لیکن اسلام کے اندر یہ سب چیزیں نہیں, وہاں سادگی ہے, حقیقت ہے, جو دل میں ہو زبان پر ہو, منافقت نہیں. حضرت علی نے اولاً انکار کیا تھا عمر کی وجہ سے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, لیکن سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میرا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ نبی کے گھرانے سے میری نسبت قائم ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھیں حضرت عمر فاروق سے کیا. تو یہ رشتہ بھی دیکھیے, تو آپس میں کیا کوئی دشمن اپنی بیٹی کا رشتہ کسی دشمن کو دے گا؟ تو یقیناً ان کے دلوں میں آپس میں جو محبتیں تھیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن دشمنان اسلام نے صحابہ اکرام کو آپس میں ایسا دکھایا ہے کہ گویا آپس میں بہت ہی زیادہ دشمنیاں تھیں علیہ باللہ, حالانکہ ان کی جو محبتیں تھیں وہ ضرب المثل ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی سچی محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ واقعات بھی سنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے واقعات سن کر اپنے دل میں ایمانی قوت کو بڑھائیں, اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے, ہمارے جو اسلاف تھے, ان کے کیا کارنامے ہیں. یقیناً اس موقع پر میں نے سیدنا عمر فاروق کی زندگی کے صرف جو ہے وہ چند باتیں ہی میں نے عرض کی ہیں, ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بھرے پڑے, کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے واقعہ, ان کا بچپن, ان کی جوانی, اور اسی طریقے سے پھر خلافت کا زمانہ, اور پھر ان کے کارنامے خلافت کے زمانے کے جو کچھ انہوں نے محک میں قائم کیے, اور جس طرح سے جو ہے وہ حکومت کی عدل اور انصاف کے ساتھ. تو یقیناً یہ بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ اگر آدمی بیان کرے تو شاید اس کو جو ہے وہ مدتیں چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق کی سیرت کو بیان کیا جا سکے. تو یہاں اس وقت پوری سیرت نہ بیان کرنا مقصد تھا, نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. یہاں تو چند باب ذکر کیے, اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ہم سمجھیں, ان سے محبت ہمارے دل میں پیدا ہو, ان جیسا ایمان ہمارے دل میں پیدا ہو, اور جس طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جانے آفری کے سپرد کی, یہ جذبہ ہمارے دل میں ہی پیدا ہو. اللہم انی اسلوک شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک, کم از کم یہ جذبہ, یہ دعا تو ہم مانگتے رہیں. تو اللہ رب العزت اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا بھی کہ تم ہو سکے تو مدینے کی موت اختیار کرو. یعنی یہ ایسا ہی نہیں ہے. اب مدینے کی موت اختیار کرنا ہمارے بس میں تو ہے نہیں بھائی, لیکن خواہش کرنا تو بس میں ہے. تو جو چیز بس میں ہے آدمی وہ کرے. انتظام کرنا تو اللہ کا کام ہے, وہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی اس سال ہمارے ساتھ حج میں ایک ساتھی تھے, 80 سال کے تقریباً, 78 سال کی عمر بتاتے تھے غالباً, سلطان نام تھا ان کا. تو الحمدللہ ایک ہی کمرے میں تھے ہم, اور 15 سال سے مسلسل حج پر جا رہے اس عمر میں, اور اکیلے بھی نہیں, بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے, اور ان کی بیوی معذور تھی, ویل چیئر پر ان کو حج کرایا کرتے تھے. اس سال بیوی زیادہ وہ ہو گئی اور خود بھی بہت زیادہ ضعیف ہو گئے, ذوب محسوس کر رہے تھے, تو کہا کہ بھائی اس سال بیوی کو نہ لا سکا, لیکن خود آئے. اور پہلے خود ان کو ویل چیئر پہ کراتے تھے, اب ویل چیئر پہ خود آ گئے. اب دیکھیے ہماری واپسی 28 تاریخ کی تھی, یعنی 27 گزرنے کے بعد 28 جب 12 بجے کے بعد شروع ہوئی, 1:40 پہ ہماری روانگی تھی. مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر بھی آ گئے, مدینے سے واپسی تھی. وہاں پہنچے تو کراچی کے حالات تو پہلے سے خراب چل رہے تھے, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ فلائٹ کینسل ہو جائے گی. پتہ چلا جی فلائٹ ہی کینسل ہو گئی. چنانچہ 2-4 گھنٹے ایئرپورٹ پر گزار کر رات کو ہم واپس مدینہ منورہ آ گئے شہر میں. صبح جمعہ تھا, جمعے کی نماز بھی پڑھی الحمدللہ, اور شام کو ان کا انتقال ہو گیا. ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی مسجد نبوی میں, اور فجر کے بعد ہی ان کی تدفین ہوئی اشراق سے پہلے. اور 10-11 بجے ہمیں حکم ہو گیا جی واپس چلو, اب تمہاری فلائٹ تیار ہے چلو. تو اپنے ایک ساتھی کو مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن کر کے اور آگے, ایسا لگتا تھا کہ گویا انہی کے لیے فلائٹ کینسل ہوئی تھی. اور اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کر دیے. دیکھیے یہ صرف تڑپ اور لگن کی بات ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. ہم دعا تو کر سکتے ہیں, اپنے اندر جذبہ رکھ سکتے ہیں, پیدا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری وفات جو ہے وہ حالت ایمان میں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو, اور وہاں کی سرزمین ہمیں حاصل ہو جائے. تو اسباب پیدا کرنے اللہ کے کام, ہمیں ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں. 15 سال سے ایک آدمی مسلسل جا رہا ہے, اور روانگی بھی دیکھیے ایک دن پہلے ہو چکی تھی. اگر فلائٹ کینسل نہ ہوتی تو وہ آ جاتے, لیکن چونکہ ہم تو اچانک کی چینک سے پیتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں حقیقت میں کہ کیا ہونے والا ہے. کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں. اس دن شام کو انہوں نے اپنے گھر بھی بات کی, اپنی بیوی, روزانہ وہ فون خود کرتے تھے, اس دن ان کی بیوی نے فون کیا, اس دن بات کی ان سے, اور رات کو بچارے کا انتقال ہوا. الحمدللہ اچھی موت آئی, فجر میں تدفین بھی ہوگی. ایسا یعنی بعض لوگوں کی جن کی فلائٹیں کینسل ہوئی, 5-5 دن 4-4 دن ان کو ایئرپورٹوں پر, بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایئرپورٹ پر گزارنے پڑ رہے ہیں, اور بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا. اور خود میرا معاملہ بھی یہ تھا کہ جس دن روانگی تھی اس دن میرے بہنوئی کا انتقال ہو. قائد رمضان صاحب کبھی کبھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے, استاد بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اب وہاں پر کاغذی جو کارروائی ہوتی ہے تو وہ بھی طویل ہوتی ہے, ہسپتال کی کارروائی, پھر شرطے کی یعنی پولیس کی کارروائی, اس کے بعد سفارت خانے کی کارروائی کہ بھئی یہ واقعی آدمی ہے, اب جدے میں سفارت خانہ ہے. 6-7 گھنٹے تو کم از کم جدے سے جو ہے وہ اگر فیکس بھی کریں تو اس کے وہ تصریح جو ان کو ملتی ہے, تصریح کہا جاتا ہے اجازت نامہ, اس میں بھی 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ اس دن وہ سفارت خود مدینہ آئی ہوئی تھی, تو 2 گھنٹے میں کام ہو گیا, لیکن اس کے باوجود رات ہو گئی. اور وہ وقت آ گیا کہ جب فلائٹ تھی ہماری, اللہ نے کینسل کرا دی, تو جنازہ مل گیا فجر میں, جمعے کے دن فجر میں ان کا جنازہ ہوا. تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک سعادت عطا فرمانی تھی کہ جنازے میں شرکت ہو گئی, تدفین میں بھی شرکت ہو گئی, پھر اپنے دوسرے ساتھی کی نماز جنازہ میں بھی اللہ نے شرکت کرا دی, تدفین میں شرکت ہو گئی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں معاملات, لیکن انسان کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دین پر استقامت مانگے اور دین پر قائم و دائم رہے. بہت بڑی کامیابی ہے اگر ہم سلامتی کے ساتھ اپنا ایمان بچا کر قبر میں لے جائیں, وگرنہ آج اس قدر دھوکے ہیں رات دن ہم دھوکے بازی میں لگے ہوئے ہیں، نہیں پتا کسی کو. ابھی دیکھیے ایک کچھ واقعات تو یہ میں نے سنا دیے، یہاں آ کر ایک صاحب کا انتقال ہو گیا بچاروں کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن پتہ چلا کہ رات کو 2 بجے وہ آئے تھے کہیں تقریب سے، غالباً سالگرہ وغیرہ منائی، اور رات کو 2 بجے آئے، اٹھے، لیٹرین گئے اور وہیں انتقال ہو گئے. آدمی کا پتہ ہے، لیکن عبرت کوئی پکڑنے کو تیار نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے مرنا تھا اسی نے مرنا تھا، ہم نے تو مرنا ہی نہیں. ارے بھائی، جب موت جس طرح کی بھی ہو، اچھی موت ہو تو اس کی تمنا کرو، برا ہو تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ خدا نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. جو آدمی تقریبات میں جا رہا ہے اور جو آدمی جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر پتا ہوتا تو یہ سب کام کرتا، لمحے کا پتہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض نے یعنی فخریہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بیوی کو DVD کا تحفہ بھی دیا. ہم جا کہا رہے ہیں بحیثیت مسلمان کہ ہم دیکھیں ہمارے اعمال. آج اپنی بیوی بچوں کو TV اور دیگر جو خرافات ہیں وہ گھر میں ہم لا کے اپنے ہاتھوں سے تو دیتے ہیں، اور مر جاتے ہیں تو پھر اپنے لیے سال ثواب کا کام چھوڑ جاتے ہیں. ساری زندگی جو بچے کریں گے وہ سب اس کا جو وبال ہے وہ سب کس کو پہنچے گا؟ جس نے لا کے دیا، جس نے بچوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کی، جس نے کبھی ان کا گناہ ہونا نہیں بتلایا، جو نہ دیکھنے پر بچوں سے ناراض ہوتا ہے کہ تو کیوں نہیں دیکھتا، دیکھ. لیکن مر جائے گا اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہاں بھی ایک TV لگوا لیں. میرے عزیز بھائیو، کچھ غور کرو، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. دنیا بہرحال وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ. ہمارے جو قائد رمضان صاحب تھے، 40 سال مدینہ منورہ میں گزارے، 1968 میں گئے تھے، 39 سال تو ہو ہی گئے تقریبا، لیکن وقت کیسے گزر گیا. اور اگر آپ اسلامی سال لے لیں تو امید ہے 40 سال ہو جائیں گے، 400 دن تقریبا مل جائیں گے، تو 40 سال ہوگا تقریبا، کیونکہ اصل وہی ہے. یہ تو شمسی سال 365 کا جو ہوتا ہے، ورنہ 10 دن کا جو فرق آ گیا تو تقریباً 40 میں 400 کا فرق آ جائے گا، 1 سال کا فرق آ جائے گا، پورے 40 سال ہو گئے تقریبا. لیکن 40 سال بھی ایسے گزر گئے کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے اب بہت سے ایسے ہیں جو 50 کے ہو رہے ہیں، ہم جیسے 50 کے پیٹے میں ہیں، بہت سے 60 کے اور بہت سے 70. اب اور کوئی وقت ہمارے پاس باقی نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت بنانے کی فکر، اپنی قبر اچھی کرنے کی فکر. بہرحال اس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ صاحب میں نے تو نہیں مرنا. سب نے مرنا ہے، اور موت آ کر رہتی ہے، کچھ بھی کر لے. ایک صاحب یہاں پر گھما کرتے تھے صبح ہی صبح، اور اچھے تندرست آدمی تھے ماشاءاللہ. کسی بھی ایسے آدمی کو جس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہوتا تھا تو اس کو پکڑ لیا کرتے تھے وہ، اور اس کو ایک لیکچر بھی دیتے تھے کہ تم گھما کرو پھرا کرو، اور بڑے ٹھیک ٹھاک اسمارٹ قسم کے، یعنی ہوں گے 60, 65, 70 کے، ارے گھومتے تھے. لیکن بےچارے اچانک انتقال ہو گیا. موت آتی ہے تو چاہے کتنا ہی جو فٹ فاٹ آدمی ہو اور کتنا ہی جو ہے وہ ہینڈسم ہو اور اس کا پیٹ ہو یا نہ ہو، وہ رکتی نہیں ہے کہ بھائی اس کا پیٹ نہیں ہے چلو اور 10 سال لے لو. وہ جب آتی ہے وہ آتی ہے، اس کا وہ یہ وقت نہیں دیکھتی. وقت تو طے شدہ ہے کہ بھائی جب وقت آ گیا اب جانا ہی جانا ہے، کچھ بھی کر لو. تو میرے عزیز بھائی، جب بات ایسی ہے زندگی کا، ہم ایسا ویزا لے کر آئے ہیں جو ناقابل توسیع ہے، اور وقت بھی معین نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کب ہے. نامعلوم المیعاد، ہمارے حضرت والا کے خاص الفاظ ہیں یہ، نامعلوم المیعاد، یعنی ایسا ویزا جس کی میعاد، جس کا وقت کا علم نہیں، اور ناقابل توسیع، جتنا وقت اللہ کے علم میں ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لے. اور سیٹ کنفرم، سیٹ کنفرم ہے ہمارے ہاں، تو اپنی سیٹ کنفرم کرانے کے لیے پھر ریکنفرمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ریکنفرمیشن، یہ کنفرم ہے. اور پائلٹ بھی تیار رہتا ہر وقت، جب آ گیا تو وہ اپنے جہاز میں بٹھا کر اس کو فوراً لے جائے گا جہاں پہنچانا پہنچا دے. تو ایک ایسی یقینی چیز سے ہم ایسے غافل. اب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر، سچی بات ہے جس سے بھی میں بات کرتا ہوں تو ایک بے یقینی کی کیفیت، ہر آدمی خوف زدہ ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ آئندہ ہوگا کیا. نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ. کوئی اگر بہت بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے تو وہ بھی اب اس کو وہ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے کہ کس وقت گاڑی کو توڑ دے, کس وقت آگ لگا دے, کس وقت جو ہے وہ جناب کیا ہو جائے. اگر بتاؤ یہ سب کافروں کا ملک ہے یا اسلام مسلمانوں کا ملک ہے؟ لیکن یہ سب کرنے والے کیا کافر ہیں مسلمان ہیں؟ اگر اللہ کا خوف ذرا بھی ہمارے دل میں ہو تو کیا ہم ایسا کریں؟ جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ دیکھو میرے بعد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کی گردنوں کو قتل مت کرنے لگ جانا, اور خبردار کہ تمہارا خون, تمہاری جان, تمہارا مال, یہ سب جو ہے وہ جس طرح آج کا دن یعنی اس دن عرفہ کا دن تھا, اور فرمایا آج کا مہینہ یعنی ذلحج کا مہینہ, اور یہ شہر مکہ مکرمہ جس طرح اللہ کی نظر میں قابل احترام ہے, ایک مسلمان کا خون, اس کا مال, اس کی جان, اس کی عزت, اس کی آبرو, یہ سب قابل احترام. ایک دوسرے کا مال تم پہ حرام ہے کہ تم کھاؤ, ایک ٹیڑھی پیسہ بھی کسی کی بغیر مرضی کے ہم نے اگر کھا لیا اس کا حساب دینا ہے. لیکن کون فکر کر رہا ہے میرے عزیز بھائی, جس کو جہاں سے مل رہا ہے آنے دو, تو للہ خدا کے لیے کچھ غور کیجیے. یقیناً ہم میں الحمدللہ بہت سارے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہوں گے, لیکن ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے اپنے بھائیوں کو, مسلمانوں کو, تاکہ ہم سب مل کر اس دین کی آبیاری کریں کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور آپ کے صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھا کر اس دین کو ہم تک پہنچایا. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند سے بلند تر فرمائے, اور اسی طریقے سے تابعین, تبع تابعین, یہاں تک کہ ہم تک جنہوں نے دین پہنچایا, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سبب بنا دے آگے دین کو پہنچانے کا. اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرما کر اخلاص کی دولت عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کے سبب بنتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما, جان کی, مال کی, ایمان کی, عزت کی, آبرو کی اللہ حفاظت فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما, اے اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرما, عزتیں عطا فرما, عظمتیں عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو وقت ہم نے کھو دیا, جو مسلمانوں کا عروج تھا, عروج کا زمانہ تھا, اس عروج کو ہم نے کھو دیا, اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیجئے کہ پھر سے مسلمانوں کو وہ عروج حاصل ہو جائے, اے اللہ وہ عظمت رفتہ ہمیں پھر سے حاصل ہو جائے.